مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاہ، اما بعد، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عید کا دن عبادت کا دن ہے۔ عید ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں شریعت میں عید کے منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اسلامی تصور یہ ہے کہ عید کو اسی طریقے سے منایا جائے جس طریقے سے منانے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ عید کے دن خوشی میں ایسے کسی کام کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی جو کام شریعت کے خلاف ہو، جس سے شریعت کی مخالفت لازم آتی ہے۔ آج کل کے حالات میں جب ہر جگہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں سے لے کر بڑے اور بوڑھوں تک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے کی تہذیب سے بچے سے بوڑھے تک واقف ہو رہے ہیں، ان حالات میں ہمارا ذہن جو بنتا ہے، ہماری فکر جو بنتی ہے، ہماری جو تربیت ہوتی ہے وہ موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور موبائل کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ تو موبائل یا انٹرنیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں دیکھا دیکھی غیروں کے تہواروں کے اندر جو کھیل کود ہوتے ہیں، جو ان کے غلط غلط رسومات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے معاشروں کے اندر بھی وہ چیزیں اب ظاہر ہونے لگی ہیں۔ بری چیز اتنی ہم نے دیکھ لی ہے کہ اب اس کی برائی ہمارے دل کے اندر نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے ہر وہ چیز عید کے موقع پر مسلمانوں کے معاشرے میں بھی کی جا رہی ہے جو اسلامی تہذیب کے مخالف ہے، جس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ غیروں سے لائی ہوئی ہے۔ غیروں کی چیزوں پر عمل کرنا اور اسلامی شریعت کی مخالفت کرنا، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ عید کی خوشیاں منانے کی اجازت ہمیں اللہ نے جب دی ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دی ہے، تو عید کی خوشیوں کا دائرہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے دائرے کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، یہ جو عید ہے، اس عید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آپ نے جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، حق کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی، اور اپنے تن من دھن کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کے لیے پیش کیا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کی یاد میں عید الاضحیٰ کا یہ دن اور اس کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں وہ منائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے اسباب ملتے ہیں، ایسے سبق ملتے ہیں جس سے ہماری زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، جس سے ہمیں اپنے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے روشنی ملتی ہے۔ سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے اخلاص۔ حضرت ابراہیم نے صفت بیان کی کہ مخلص، اللہ کے لیے مخلص تھے، جو بھی انہوں نے کیا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا، کوئی مقصد اور ان کے سامنے نہیں تھا سوائے اللہ کی رضا مندی کی۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے ہمیں اور آپ کو آج کے دن کا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو۔ دوسرا جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، جس کو استسلام کہتے ہیں۔ حنیف مسلم کا حضرت ابراہیم کی صفت بیان کی گئی، مسلم وہ اللہ کے انتہائی فرما بردار اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے اور قربان کرنے والے تھے۔ یہ جو حضرت ابراہیم کی صفت ہے، یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں دیکھا, اپنے باپ کو چھوڑا, اپنے گھر والوں کو چھوڑا, اپنی بستی کو چھوڑا, یہاں تک کہ اپنے بچے کو بھی جو انتہائی لاڈلا اور محبوب تھا اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ اللہ کے سامنے جھکنے اور قربان کرنے کا جو جذبہ ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. تیسرا جو ہمیں پیغام ملتا ہے, اپنے نفس کو دبانا. انسان کا نفس اسے طرح طرح کے کاموں پر ابھارتا ہے, اللہ کی فرما برداری کو پورا کرنے میں رکاوٹ ڈالنے والا سب سے ہوتا ہے. انسان کا نفس ہوتا ہے جو ہر اچھے کام سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ہمیں سیرت پیغام دیتی ہے کہ اپنے نفس کو, اس کی خواہشات کو, اس کے جذبات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنا ہے. اللہ کا جو حکم آ گیا, اب دل مانے نہ مانے, معاشرہ کیا کہتا ہے, حالات کیا کہتے ہیں, دل کیا کہتا ہے, وقت کا تقاضا کیا ہے, ان ساری چیزوں سے منہ موڑ کر اللہ کا حکم ہے اپنے نفس کو, نفس کے تقاضوں کو اور نفس جو چیزیں ہمارے کانوں کے اندر وسوسوں کے ذریعے سے دلوں میں ڈال رہا ہے ان ساری چیزوں کو دبا کر اللہ کے لیے کام کرنا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام ہے. چوتھا جو ان کی سیرت کا پیغام ہے, صبر کرنا, برداشت کرنا. اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیف آئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا, دین کے لیے سب کچھ برداشت کیا, لیکن سرے منہ رتی برابر دین کے کسی بھی پیغام سے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بہترین ہمیں پیغام ہے کہ صبر کرنا. حالات جتنے سخت ہو, ماحول کتنا سخت ہو, لیکن دین کے لیے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے, ہر تکلیف کو برداشت کرنا ہے, تب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, تب اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں ہمیں لیتی ہے. پانچواں جو ہمیں سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا, وہ ہے ان کی جرأت اور استقامت. وقت کے بادشاہ کی طاقت سے بھی انہوں نے پنگا لیا دین کے لیے, لیکن دین کے کسی بھی حکم میں وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکایا نہیں, ان سے مفاہمت اور سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری جرأت کے ساتھ, پوری استقامت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. آج کے حالات بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اسی پہلو کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں. وقت چاہے جتنا سخت ہے, قوانین چاہے جتنے سخت ہے, اللہ کا حکم ہے, رسول کی شریعت ہمیں بتلائی تھی ہے, نص صریح ہے, واضح حکم ہے, اس کے مقابلے میں ہمیں کسی تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وقت کی طاقت کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے, ان کے سامنے گھٹنا ٹیکنے کے بجائے, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے, اللہ کے حکم کے سامنے گھٹنوں کو ٹیکنا چاہیے. یہی وقت کا پیغام ہے, یہی آج کے دن کا پیغام ہے, یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, کوئی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے, رتی برابر دین کے سلسلے میں پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے. جان قربان کر سکتے ہیں, لیکن دین کے ایک سوچے کو بھی ہم قربان کر کے زندگی نہیں گزار سکتے. یہ دل سے فیصلہ کرنا چاہیے, یہ نیت کرنی چاہیے, اس کا اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اپنی زندگی سے, اپنے معاشرے سے, اپنے اخلاق سے ہمیں اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ مسلمان اللہ کے مقابلے میں کسی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عید کے دن ہر وقت, ہر گلی میں, ہر نکڑ پر, ہر موقع پر ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس کا ہم بواب دباگے دہل اعلان کر کریں اس کا ہمیں حکم دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ بٹھانا چاہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. یہ جب عقیدہ, یہ جب جذبہ اور یہ تصور دل کے اندر دماغ کے اندر بس جائے گا, پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں طاقت نظر نہیں آئے گی, بلکہ ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہمارے سامنے ہو جائے گی. ہمارے انبیاء نے, ہمارے صحابہ نے, ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کر کے دکھلایا, اپنی عملی زندگی سے اس کا ثبوت دیا. اگر ہم نبیوں سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں, انبیاء سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں, صحابہ کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہتے ہیں, اولیاء اور سلف کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں دین کے معاملے میں ہر وقت جرأت سے, ہمت سے, استقامت سے, صبر سے, قربانی سے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر کے, اپنے جذبات کو اللہ کے تابع کر کے زندگی گزارنی چاہیے. تب اللہ کی مدد آئے گی اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا. دیکھیے, اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے, اسلام اٹھنے کے لیے آیا ہے, اسلام غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام کبھی جھکتا نہیں ہے. مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں, مسلمان جھک سکتے ہیں, کب؟ جب اسلامی تعلیم سے مسلمان اپنے آپ کو الگ کر دیں گے. اسلامی تعلیم پر جب مسلمان عمل کرنا چھوڑ دیں گے تب مسلمان جھک جائے گا. اسلام نہیں جھکے گا, اسلام تو غالب ہی رہے گا. یہ حالات آج کے نہیں ہے, آج سے پہلے بھی ان سے سب سے سختر حالات آ چکے ہیں. لیکن اسلام نے اپنی مؤثر تعلیم کے ذریعے سے, اپنی مؤثر تعلیم کے ذریعے سے وقت کی طاقتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تاتاریوں کا واقعہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, لیکن کیا ہوا؟ چند سالوں کے اندر وہی تاتاری مسلمان بن گئے. ہے آیا یوں اسے تاتار کے افسانے سے, پانچ بار مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. آج بھی سنم خانے سے کعبے کے پاسبانوں کا وجود دنیا میں برپا ہو سکتا ہے, لیکن تاتاریوں کے زمانے کے مخلص جرأت مند مسلمانوں نے جس طرح سے جرأت سے کام لے کر دینی دعوت کو اپنا مشن بنا کر کام کیا ہے, اس طرح سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کے حالات میں دعوت کا کام اور زیادہ مؤثر طریقے پر حکمت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا کام لے کر کھڑے ہو جائیں گے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. یہ یقین دلوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ یقین اگر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. انبیاء کی زندگی کا یہی پیغام ہے. حضرت موسیٰ نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی, حضرت ابراہیم نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی, خود رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے وقت کی طاقتوں سے ٹکر لی, لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اسلامی تعلیم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, وہ غالب ہو گئے. وقت کی طاقتیں ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئی, یا اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. تو ہم اسلام کی تعلیم سے اگر دور ہو جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ لوگ اس سے خوش ہوں گے, خوش نہیں ہوں گے. جس چیز سے اللہ ناراض ہو جائیں گے, دنیا کی طاقت کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتی. اگر دنیا کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی طاقتوں کو بھی وقتی طور پر ناراض کرنا پڑے, تو اللہ کی رضا مندی ان سب کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اس کے ساتھ اور کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہمیں مایوس ہونے کی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ضرورت ہے. اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کیریکٹر سے, اپنے کردار سے اسلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا نفس ہمیں ہر جگہ پیچھے کھینچ رہا ہے. ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے کے بجائے نفس کے وسوسوں پر عمل کرتے ہیں, نفس کے سوچنے ہمارے کان کے اندر جو وحی کرتے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے نفس کو دبانے کی ضرورت ہے. دو تین باتیں اس سلسلے میں خیال رکھنی ہے. ایک تو مال کے سلسلے میں بے انتہا بے احتیاطی ہو رہی ہے. مال جس طرح سے حاصل کرتے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں, حلال حرام کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. کاروبار کرتے ہیں شریعت کے خلاف ہوتا ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے. سود لے کر کاروبار کرتے ہیں, لوگوں کے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر وراثت کو دبا کر ہم کاروبار کرتے ہیں, پارٹنرشپ پر کاروبار کرتے ہیں, کچھ ہی مدت کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو گیا, پھر خود سے کمانا شروع کرتے ہیں. حرام چیز جب پیٹ کے اندر جائے گی کون سی ہماری عبادت قبول ہوگی؟ انسان کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں, کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا بھی حرام سے اگر اگتا ہے بدن کے اندر تو اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہوگا. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, کہا جو یتیموں کا مال ناحق استعمال کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کی انگاری کو ڈال دیتے ہیں. آگ کا انگارا جو ہوتا ہے, شولا جو ہوتا ہے, اس کو اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں. تو یہ حرام کی وعید قرآن میں بھی اور حدیث میں سنائی گئی ہے. آج کل نوجوانوں میں بھی بہت سے بزنس کے طریقے رواج پا رہے ہیں, آن لائن بزنس کے نام سے, اور دوسرے جو طریقے نئے نئے آئے ہیں ایپ کے ذریعے سے بہت ساری تجارتی صورتیں, بزنس کی صورتیں وہ اختیار کرتے ہیں. صرف جلدی پیسہ مل جاتا ہے اس کے لیے اس طرح کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں, حالانکہ جب اس کی تحقیق کرتے ہیں اکثر اس میں جوا ہوتا ہے, سٹے بازی ہوتی ہے اور حرام طریقے ہوتے ہیں. تو اس لیے تو اس سے پرہیز کریں. اگر اس طرح کا کوئی کاروبار کرنا ہے کسی عالم سے جو اس میدان کے اندر مہارت رکھتا ہو, تفصیل پہلے اس کو بتائیں, خالی اوپر اوپر کی چیزیں نہیں, پوری تفصیلات اس کو بتائیں اور پھر اس کے بعد تجارت کریں, تب تجارت ہماری صحیح ہو سکتی ہے. ورنہ حرام چیز آئے گی تو نقصان اعمال کا بھی ہوگا اور انسان کا سکون بھی غارت میں چلا جائے گا. آپس میں انتشار, اختلافات, یہ سب حرام مال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. دوسری چیز میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خصوصی طور پر کہوں گا کہ نوجوانوں کو اپنی طاقت کی, اپنی صلاحیت کی قدر کرنی چاہیے. اپنی طاقت کو, اپنی صلاحیت کو بےہدہ اور بے مصرف کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے, اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجیے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجیے. آج کل یوٹیوب کے ذریعے سے اور نیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو پانچ چیزیں آتی ہیں اس میں راتیں گزرتی ہیں نوجوانوں کی, اس سے صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں, دین اور ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس کی فکر کرنی چاہیے, اپنی صلاحیتوں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور جنسی بے حیائی سے, نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے. اس سے دین کا بھی نقصان ہے اور جسم کا بھی نقصان ہے. تیسرا جو پہلو, تیسری جو چیز ہے, میں اپنے قائدین اور ذمہ داروں سے بھی کہوں گا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. قوم کو صحیح راستے پر لے جانا یہ قوم کی ذمہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے, قائدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنی مرضی کے مطابق قوم کو مت چلانا ہے. قوم کے کیا جذبات ہیں, شریعت کے کیا تقاضے ہیں, اس کے مطابق ہمیں قوم کو لے چلنا ہے. اگر اس کا الٹا ہو جائے گا, اپنی مرضی کے مطابق, اپنی فکر کے مطابق قوم کو چلانے کی ہم کوشش کریں گے, یاد رکھیے بغاوت یہی سے پیدا ہوتی ہے, انارکی یہی سے پیدا ہوتی ہے, انتشار یہی سے پیدا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑی امانت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے, اس امانت کا کل کو اللہ کے یہاں سوال ہوگا, اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نفس کو ذرا دبانے کی ضرورت ہے. عہدوں کے لیے جو مقابلہ ہو رہا ہے, عہدہ حاصل کرنے کے لیے, کرسیاں حاصل کرنے کے لیے, قائدین کے درمیان جو مقابلہ ہو رہا ہے, اس کا اثر عوام پر پڑ رہا ہے. جیسا کہ کہا گیا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے ذمہ داروں کے دین پر ہوتے ہیں. اگر قائدین آپس میں لڑیں گے، آپس میں انتشار کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے، عوام کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوگی اور ذمہ دار ہم ہوں گے. ہمیں قوم کی ترقی کس میں ہے، ملت کی ترقی کس میں ہے، قوم کا فائدہ کس میں ہے، ملت کا فائدہ کس میں ہے، دین کا فائدہ کس میں ہے، اس پہلو کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. ترقی کا کام مجھ سے ہو یا دوسرے سے ہو، اگر اس میں قوم کی بھلائی ہے ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ایسا نہ ہو ہمارا آدمی کر رہا ہے تو ہم ساتھ دیں گے، دوسرا آدمی اگر کرسی پر بیٹھ گیا ہم ہاتھ اٹھا لیں گے، اس کے خلاف سازشیں کریں گے، اپنے آپ کو کنارہ کش کریں گے. تو یہ دین پر عمل نہیں ہے، سماجی ملت کے جذبے سے کام نہیں ہے، یہ نفس کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے. آج ملت برباد اس سے ہو رہی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اپنی ملت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے قوم و ملت کا بٹوارا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری طاقت چکنا چور ہو رہی ہے. دشمنوں کے دلوں سے ہماری ہیبت، ہمارا روب، ہماری حیثیت ختم ہو چکی ہے. لوگ ہنستے ہیں کیسے مسلمان ہیں، جس منہ سے ہم اسلام کی دعوت ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ ہم پر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں تم کون سے اسلام کی ہمیں دعوت دیتے ہو، تمہارے مسلمان تو جھوٹے ہیں، تمہارے مسلمان تو دھوکا دیتے ہیں، تمہارے مسلمان تو ایک دوسرے کے خبری ہیں، تمہارے مسلمان تو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تمہارے مسلمان تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. یہ ہنستے ہیں، جملے کستے ہیں، کون سے منہ سے ہم انہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، کون سے منہ سے ہم انہیں اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں، کس منہ سے ہم اسلام اور مسلمانوں کی تعریف ان کے سامنے کر سکتے ہیں. اگر یہی حالات ہوں گے تو آئندہ کے حالات اللہ ہزار مرتبہ نہ کرے اس جگہ پر کھڑے ہو کر زبان لڑکھڑاتی ہے اس طرح کے الفاظ اٹھانے میں، لیکن جو تاریخ ہے، اللہ کا قانون ہے، وہ لاگو ہو کر رہتا ہے. اگر یہی حالت رہی تو حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. آخری بات، قربانی کا جو فریضہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے، سنت سمجھ کر قربانی کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، جانوروں کو تکلیف نہ دیں، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے اندر عیب ہے، جس کی قربانی شریعت میں صحیح نہیں ہے. ایسی ذبح کرتے وقت بھی بہت سی غلط خامیاں ہوتی ہیں، ذرا سی کمزوری سے جانور حرام ہو سکتا ہے. تو ان سب پہلوؤں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے. اور نوجوانوں سے لجاجت کے ساتھ، درد کے ساتھ میں کہوں گا، جو حالات آج کے ہیں ان حالات کے پیش نظر ذرا اپنے نفس کو دبائیں، اپنے خواہشات کو دبائیں، اپنے جذبات کو دبائیں. ہاں ہو شور ہنگامہ، ادھر سے ادھر بھاگنا، یہ سلسلہ ختم کر دیں. کوئی فوٹوگرافی نہ ہو، ویڈیوگرافی نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آگے چل کر ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دن ہمارے لیے مبارک کرے، جو اعمال اس دن کے اندر کیے جاتے ہیں اس کو قبول کرے، اچھے اثرات اس سے مرتب فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے. آمین.